إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم قابل احترام ماں بہنوں سورۃ الحجرات کی آیات کی تفصیل اور ان آیات سے مستنبط ہونے والے احکام و آداب اس کی تفصیل ہم ان دروس میں دیکھ رہے ہیں. پہلا اصول جو اس سورت میں جس سے سورت شروع ہوئی وہ یہ تھا کہ ایک مسلمان اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنی چاہتوں اپنی خواہشات اپنے علم اپنے تجربے اپنے سماج اپنی نگاہ میں جو بڑی شخصیات ہیں ان پر اپنی عقل پر بلکہ تمام چیزوں پر مقدم رکھے اس کی سوچ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات احکام ان کے تابع ہو جائے وہ آزادانہ سوچنے کی بجائے ماتحت ہو کر سوچے وہ اپنی طرف سے کچھ بھی کرنے کی بجائے یہ مزاج رکھے کہ پہلے معلوم کیا جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کی تعلیم کیا ہے. یہ پہلی بات ہم نے دیکھی اور یہ پہلا ادب ہے یہ اصل ہے جس کے اطراف ایک مسلمان کی زندگی گھومتی ہے. یہی وہ بنیادی خیر ہے جس سے دوسری خیر وجود میں آتی ہے تابع داری جو کہ اسلام کی اصل ہے. اسلام خود تابع داری کا نام ہے آزادی چھوڑ کر پابند ہو جانا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا. دوسری چیز نہ صرف یہ کہ اللہ کی تعظیم ہو اللہ کے حکم کی تعظیم ہو اس لیے کہ اصل حکم اور حاکم اللہ ہے فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے شریعت اللہ کی طرف سے آتی ہے حکم اللہ کا چلتا ہے کائنات میں بھی اور انسانی زندگی میں بھی قونی سطح پر بھی اور شرعی سطح پر بھی. لیکن اللہ کے دین اللہ کے حکم اللہ کی شریعت کی تبلیغ رسول کے ذمے ہے اور رسول نہ صرف پیغام کا پہنچانے والا ہوتا ہے بلکہ رسول کے ذمے ماننے والوں کی تربیت بھی ہوتی ہے. اس تربیت میں اس دعوت میں اس تعلیم میں رسول مخلص ہوتے ہیں حریص ہوتے ہیں امین ہوتے ہیں وہ مجاہدہ کرتے ہیں وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں قوم کی تربیت کے لیے اپنی راحت کو اپنی معاش کو برباد کرتے ہیں. ان کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ لوگوں کو ہدایت ملے وہ با اخلاق انسان ہوتے ہیں وہ سب کچھ کر کے چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے انسانیت جہنم سے بچ جائے. لہذا اللہ کی تعظیم ہو، اللہ کی بات کی تعظیم ہو، اور پہنچانے والے کے لیے احسان مندی کا جذبہ دل میں نہ ہو تو انسان کے بد اخلاق اور بد کردار ہونے کی علامت ہے. بھیجنے والے اللہ رب العالمین کا شکر گزار انسان رہے لیکن لانے والے کی قدر نہ کرے، پہنچانے والے کی قدر نہ کرے تو انسان کے اخلاقی عیب اور نفس کی علامت ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جس کو اللہ تعالی عزت دے، سارے بندوں میں جس کو اللہ نے چنا اس پیغام رسانی کی ذمہ داری کے لیے، مربی بنانے کے لیے، جس کو اللہ تعالی نے اپنے طور پر چنا، جس کا انتخاب ساری انسانیت نے کیا، سب کے مقابلے میں اس کو رسالت دی، لوگوں کا تزکیہ کرنے، ان کی تعلیم و تربیت کرنے کی ذمہ داری اس پر ڈالی، جس کو اس لائق اللہ نے سمجھا، واقعی وہ مکرم ہے، واقعی وہ اشرف ہے. اس کی تعظیم و توقیر، اس کا احترام نہ کرنا یہ اللہ کی پسند کو ٹھکرانا ہے، یہ اللہ تعالی کی پسند کی ناقدری. لہذا دوسرے نمبر پر جو اصول بتایا گیا وہ یہ کہ مسلمانوں کے دلوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیم و توقیر، اس لیے کہ اصل دین کے پہنچانے والے ہم کو آپ ہیں. لہذا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں ہوگی تو پھر آپ کی بات کے سلسلے میں، آپ کے احکام کے سلسلے میں بھی زندگی میں لاپرواہی پیدا ہوگی. ایک فطری بات ہے کہ حکم دینے والے کا احترام اگر دل میں ہے تو حکم کی بھی تعظیم ہوتی ہے، لیکن اگر حکم دینے والے ہی کی قدر نہ ہو تو پھر حکم پر عمل کرنے میں بھی سستی ہوتی ہے. لہذا یہ دوسری اصل ہے جو مسلمانوں کو سکھائی گئی. اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں بتلائیں اور دو حصے اس کے ہیں، یا تین حصے ہم کہہ سکتے ہیں. پہلا حصہ یہ کہ اس میں اصل حکم دیا گیا ہے، جس میں بتلایا گیا کہ نبی کی تعظیم ضروری ہے. دوسرا حصہ اس میں بتلایا گیا کہ جو لوگ نبی کا احترام کرتے ہیں وہ لوگ کتنے اعلیٰ لوگ ہیں، کتنے عظیم شان لوگ ہیں. تیسرا حصہ اس میں ہے، ایک مثال کے ذریعے بتایا گیا، ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کہ جو لوگ نبی کی رعایت نہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات رکھیں، اپنے طور پر آپ سے خدمات لینے کی کوشش کریں، پکار پکار کے آپ سے اپنے کام کے لیے مطالبہ کریں، ایسے لوگ ادب کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ تین چیزیں اس میں ہیں، اگرچہ پہلی چیز میں دو باتیں ہیں کہ ایک تو منع کیا گیا آواز اونچی کرنے سے، اس کے بعد میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس کا انجام کیا ہے. تو کل ملا کے اس میں ان چار آیتوں میں چار باتیں ہم کو دیکھنی ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض، اور جیسا تم ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو نبی کو ویسے نہ پکارو، نبی سے ویسا خطاب نہ کرو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، تمہیں احساس بھی نہ ہو. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی موجودگی میں، آپ کے پاس، آپ کی خدمت میں بات کرتے وقت اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور اجر عظیم کا وعدہ ہے. یہاں پر ہم دو باتیں پہلی دیکھ چکے ہیں، آواز کو نبی کی آواز سے اونچا کرنا، جو ایک اعتبار سے دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ویسے کیا جائے جیسے عام انسانوں سے کرتے ہیں، یہ توقیر کے خلاف ہے. یہ دونوں چیزیں منع کر دی گئی ہیں. نبی پر دباؤ مت ڈالو، اپنی آواز اونچی کر کے نبی کے مقابلے میں اپنی فوقیت شعوری یا غیر شعوری طور پر نہ بتاؤ، اور دوسرے یہ کہ نبی سے ویسے خطاب نہ کرو جیسے عام لوگوں سے کیا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں خاص ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن طبعاً آپ دیکھیں کہ سماج میں اہل علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ان کے ساتھ بھی کلام کرتے وقت میں ایک مسلمان کے لیے یہ اصول ملتا ہے، کیونکہ یہ خاص اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لیکن یہ ادب بتایا گیا کہ جو اللہ کا دین لانے والا ہے، تم کو سکھانے والا ہے، جو رسول ہے، تم اپنے آپ کو آواز کے ذریعے سے اس پر فوقیت نہ دو، دباؤ ڈالنے کی کوشش مت کرو، اور ایسے انداز میں بات مت کرو جس میں اس کی شان عام لوگوں کے ساتھ ہو جائے، نمایاں نہ ہو. یہی معاملہ علماء کے سلسلے میں بھی اپنانا چاہیے، اگرچہ اس میں وہ وعید نہیں ہے علماء کے لیے جو رسول کے باب میں ہیں، لیکن یہ ادب یہاں ملتا ہے کہ جب ایک انسان علماء سے گفتگو کرے، آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ عالموں پر دباؤ ڈال کے اپنی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں. مجالس میں، خاص طور سے مردوں کی مجالس میں، آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات ایک عالم ایک بات کہتا ہے، دوسرے اونچی آواز کے ذریعے سے اپنی بات ان کی بات پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً اگر عالم کی بات غلط ہے تو اس کو اپنی بات چھوڑنی پڑے گی، لیکن لوگوں کا مزاج اگر ایسا ہو کہ اپنی بات کے ذریعے سے اہل علم پر دباؤ ڈال کر اپنی بات منوائیں، تو یہ وہی مینٹالٹی ہے، یہ وہی ذہنیت ہے جس سے منع کیا گیا ہے. آواز اونچی کرنا غلبے کا ایک طریقہ ہے. جانوروں کو بھی آپ دیکھیں گے جب آپس میں لڑتے ہیں تو آوازیں اونچی کر کے ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ غلبے کا ایک طریقہ ہے. دوسرے، اہل علم سے جب انسان خطاب کرے، بات چیت کرے، جیسے بے تکلفی کے ساتھ یا مذاق اور اس طرح کی چیزیں آپس میں ہو جاتی ہیں، اہل علم کے بارے میں یا ان سے خطاب میں چیز نہیں ہونا چاہیے. ان کے مقام اور مرتبت کا خیال اور لحاظ رکھتے ہوئے ایک انسان ان سے خطاب کرے، ان کا احترام ملحوظ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. لہذا اگرچہ وہ نبی کے برابر نہیں ہے بلا شبہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہونے کے اعتبار سے یہ ادب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا گیا کہ آپ کی آواز پر آواز اونچی مت کرو، اور آپ سے ویسا خطاب نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. اس کی وعید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. حابط عمله کا مطلب ہوتا ہے عمل مٹا دیا جانا، برباد کر دیا جانا. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کوتاہی، عمدن جان بوجھ کر اگر آپ کی بے حرمتی کرتا ہے تو یہ کفر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کفر ہے. اور اگر غیر شعوری طور پر ہو، نیت ایسی نہیں ہے، احترام دل میں ہے، لیکن بے ادبی اس طرح سے ہو جاتی ہے، ممکن ہے اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس کی نیکیوں کو برباد کر دے، کیونکہ اس نے خیال نہیں رکھا. اللہ چاہے تو اس کی نیکیوں کو برباد کر دے. اور یہاں پر یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح کا مزاج اگر جاری رہے تو پھر دھیرے دھیرے انسان کے اندر رسول کی اہانت کا مادہ پیدا ہو جائے، اور پھر وہ کفر کی طرف چلا جائے. تو یہ مختلف باتیں اہل علم نے کہی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گناہ کفر تک لے جاتے ہیں، یا عموماً گناہ کفر تک لے جاتے ہیں. فرماتے ہیں، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے رسول کی آواز پر آواز اونچی کرنا اور آپ سے عام انسان کی طرح خطاب کرنا اس سے منع کیا. لِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى الْكُفْرِ الْمُقْتَضِي لِلْحُبُوطِ، کہتے ہیں کہ اس طرح سے نبی کے ساتھ خطاب کفر تک لے جاتا ہے اور کفر اعمال کو برباد کر دیتا ہے. یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اگر تم اس طرح سے بات کرو گے رسول سے تو یہ چیز تم کو کفر تک لے جائے گی اور کفر سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ قَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِلْكُفْرِ، کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گناہ بعض اوقات کفر تک جانے کا سبب بن جاتی ہے. گناہ بعض اوقات کفر تک لے جانے کا سبب بنتا ہے. کما قال بعض السلف المعاصی برید الکفر، جیسا کہ بعض سلف نے کہا ہے کہ گناہ کفر کی چٹھی ہوتی ہے، گویا کہ کفر نے تم کو خط بھیجا ہے میں آ رہا. تو جب آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ ایمان سے دور اور کفر سے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے 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 کبھی وہ ایسا کام اس سے ہوتا ہے کہ وہ کفر میں چلا جاتا ہے. جیسے ایک آدمی مثال کے طور پر ایک نیکی نہیں کر رہا ہے، ایک فریضہ ادا نہیں کر رہا ہے، گناہگار ہے. دھیرے 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 اس کے ترک کرنے کی وجہ سے اس کے اندر اس حکم کی اس کے سلسلے میں لاپرواہی اور اس کی عظمت اس کے دل میں کم ہو جاتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو تاکید کرتا ہے تو انکار کر دیتا ہے، نہیں کروں گا. کوئی آدمی مثلاً شراب پیتا ہے، دوسرا آدمی اسے کہتا ہے بھائی مت پی مت پی مت پی، بار بار کہتا ہے، بار بار وہ شراب پیتا ہے، یہ بار بار منع کرتا ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بار بار کے پینے سے اس کے اندر شراب کی حرمت کا معاملہ دھیما ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، اس کی عظمت اس حکم کی سنگینی ختم ہو جاتی ہے. اور پھر جب منع کرنے والا منع کرتا ہے کہتا ہے بھائی حرام ہے مت پی، کہتا ہے حرام ہے تو حرام ہے، میں پیوں گا میرے لیے حلال، کہتا ہے اللہ کا حکم ہے نہیں مانتا میں. کبھی کبھی ضد میں آ کے ایک انسان گناہ کے راستے سے سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے اور داخل ہو جاتا ہے. لہذا کہتے ہیں کما قال بعض السلف المعاصی برید الکفر وینہا عنہا خشیت ان تفضی الی الکفر المحبط، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا، رسول کے ساتھ بات کرنے میں ادب احترام کا لحاظ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم کو کفر تک لے جائے جو اعمال کو برباد کر دیتا ہے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق بعض کوتاہیاں کفر تک لے جاتی ہیں، یہاں یہی مراد ہے، یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، یہاں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا آواز اونچی کرنا یہ کفر نہیں ہے، لیکن کفر نہ ہونے کے باوجود بھی تمہاری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں. یعنی ضروری نہیں کہ نیکیاں برباد ہونے کے لیے آدمی کفر ہی کرے، بلکہ بلا کفر کے بھی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. کہتے ہیں فَحَذَّرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حُبُوطِ أَعْمَالِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ڈرایا مومنین کو ان کے اعمال کی بربادی سے. بِالْجَهْرِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يَجْهَرُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، اس اعتبار سے کہ وہ آپس میں جیسے ایک دوسرے سے اونچی آواز سے بات کرتے، ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہیں، پکارتے ہیں، ویسا رسول کے لیے بھی کریں. اگر عام لوگوں کی طرح ان سے معاملہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اعمال برباد ہو جائے. کہتے ہیں وَلَيْسَ هَذَا بِرِدَّةٍ، یہ ارتداد نہیں ہے، ایسا کرنا آدمی کو مرتد تو نہیں بنائے گا. بَلْ مَعْصِيَةٌ تُحْبِطُ الْعَمَلَ وَصَاحِبُهَا لَا يَشْعُرُ بِهَا، کہتے بلکہ یہ گناہ ہے کفر نہیں، لیکن اس گناہ سے بھی اللہ تعالی نیکیوں کو مٹا دے گا، اس گناہ سے اللہ تعالی نیکیوں کو مٹا دے گا. کہتے ہیں فما الظن بمن قدم على قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه، کہتے ہیں اب دیکھ لو محض رسول سے اپنی آواز اونچی کر لینا یہ اعمال کو برباد کرتا ہے. تو ایک آدمی اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے اس انسان کے بارے میں جو کسی اور کے قول کو رسول کے قول پر کسی اور کی کے نمونے کو طریقے کو رسول کے طریقے پر اور کسی اور کی حدی اسوا کو رسول کے اسوا پر ترجیح دے, یعنی کسی کی بات کو رسول کی بات سے بڑھا کے مانے, کسی کے آئیڈیل کو ماڈل کو اس کے عملی نمونے کو رسول کے مقابلے میں ترجیح دے اور کسی اور کے طریقے کو رسول کے طریقے پر ترجیح دے, اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ یہ بھی تو اس کو اونچا کر رہا ہے رسول کے مقابلے میں, محض آواز اونچی کر دینا اعمال برباد کر دیتا ہے. تو پھر کسی اور کے اسوا اور نمونے کو اور اس کے قول کو اور اس کی رہبری کو رسول کی رہبری پر اونچا کرنا, اس کے مقابلے میں بڑا ماننا, کیا یہ بھی اعمال کو برباد نہیں کرے گا؟ کہتے ہیں ہاں کرے گا. الیس ھذا قد حبط عمله وهو لا يشعر, کیا اس چیز نے اس کے اعمال کو برباد نہیں کر دیا اور اسے ہوش بھی نہیں رہا, اسے سمجھ میں بھی نہیں آیا؟ الواب الصیب میں ابن قیم نے بات کہی ہے. تو ابن قیم کے مطابق اگرچہ یہ کفر نہیں ہے لیکن یہ ایسا گناہ ہے جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. رسول کی اہانت کفر ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی, آپ کے بارے میں ایسی بات کرنا جو گستاخی ہو یہ کفر ہے, اس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا اگر جانتے بوجھتے کرتا ہے. شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کہتے ہیں ففی ھذا دلیل, اس آیت میں دلیل ہے, علی ان الذی یرفع صوته فوق صوت النبی, اس بات کی دلیل ہے کہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرتا ہے, او یجہر له بالقول کجہرہ لبعض الناس, اور عام لوگوں کو جیسے پکارتا ہے ان سے خطاب کرتا ہے معاملہ کرتا ہے ویسے رسول سے بھی خطاب کرتا ہے, قد یحبط عمله من حیث لا یشعر, اس کا عمل اس سے برباد ہو سکتا ہے جبکہ اسے اس کی خبر بھی نہ ہو. لأن هذا قد يجعل في قلب المرء استهانة بالرسول, اس لیے کہ رسول سے اونچی آواز سے بات کرنا, رسول کو یوں ہی عام لوگوں کی طرح پکارنا, یہ آدمی کے دل میں رسول کے مقام کو گرا دیتا ہے. واستهانة بالرسول ردۃ عن الاسلام, اور رسول کی اہانت کرنا گستاخی کرنا یہ آدمی کو اسلام سے باہر نکال دیتا ہے, یہ مرتد بنا دیتا ہے. توجب حبوط العمل, کہتے ہیں اس سے آدمی کا عمل ہی برباد ہو جاتا ہے. شیخ ابن عثیمین نے اپنی تفسیر میں بات کہی ہے, سورۃ الحجرات کی تفسیر میں بات کہی کہ ایک انسان رسول سے اگر اس طرح سے گفتگو کرے تو اس کے دل میں رسول کا مقام گھٹ جاتا ہے اور پھر رسول کی کے ساتھ وہ بدتمیزی کر سکتا ہے, اور یہ چیز رسول کا مقام اپنے دل میں گر جانا یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ رسول کے ساتھ استہانت کرنا, استہانت کا مطلب رسول کے مقام کو گرانا, آپ کی بے حرمتی کرنا, آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا اس طرح کی بے ادبی اور گستاخی کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ آدمی کے اعمال کو اس کو مرتد بنا دیتی ہے, اس کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. تو ان اقوال سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگرچہ اس کو کفر نہ کہا جائے, یہ کفر نہیں ہے جیسا کہ ابن قیم نے کہا, لیکن اس کے باوجود بھی ایسا گناہ ہے کہ نیکیاں برباد ہو سکتی ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دھیرے 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 گناہ کفر تک لے جاتے ہیں, اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس سے رسول کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے سے تمہارے دل میں رسول کی وقعت کم ہو جائے گی اور یہ کم ہوتے ہوتے کفر تک چلے جائے گا. یہ کفر ہے, رسول کی گستاخی کفر ہے جس سے اعمال برباد ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو اور اعمال برباد ہو جائیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, انسان کا ایک جملہ بھی اس کو جہنم کی گہرائیوں میں لے جا سکتا ہے, ایک جملہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ, ایک بندہ زبان سے ایک بات نکالتا ہے جو اللہ کو بہت ناراض کرنے والی ہوتی ہے, لا يلقی لها بالا, وہ پرواہ نہیں کرتا ہے اس کی جو بات کہہ رہا ہے, اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ وہ کتنی سنگین بات کر رہا ہے. یہوی بہا فی جہنم, جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے. ایک جملہ زبان سے نکالتا ہے لاپرواہی کا, لیکن اللہ کے نزدیک وہ بات بڑی سنگین ہوتی ہے, لیکن بندہ پرواہ نہیں کرتا ہے, لاپرواہی میں کچھ بھی بول دیتا ہے. یہوی بہا فی جہنم, اس کی وجہ سے, اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم کی گہرائی میں پھینک دیا جاتا ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے کلام اور اپنے خطاب میں بہت احتیاط کرنا چاہیے, خصوصاً دین کے بارے میں جب وہ گفتگو کرے, اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں جب گفتگو کرے, احترام اور ادب کا لحاظ کرتے ہوئے بات کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو بات اتنی سخت اور بری لگے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک بات کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالتے ہیں. اس کو یاد رکھتے ہیں. تو یہ بات یہاں پر سکھائی گئی. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اسلام میں نیا نیا داخل ہوتا ہے یا دینی ماحول سے دور ہوتا ہے, اس کی زبان پہ ایسے کلمات نکلتے ہیں جو ادب و احترام کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتے ہیں, تو فوراً اس کو کافر کہہ دینا یہ مناسب نہیں ہے. مثال کے طور پر صفوان ابن عسال کہتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے, فبین نحن عندہ, ہم آپ کے پاس ہی تھے, اذ نادہ اعرابی بصوت له جہوری, ایک دیہاتی آیا اور اس نے زور سے آواز لگا کے کہا یا محمد, اسی سے تو منع کیا گیا ہے, لیکن کیا کیا, زور سے آواز لگائی. دیہاتی ہے بیچارہ, غریب گاؤں کا آیا ہے کوئی, زور سے آواز سے کہا, اونچی آواز سے کہا یا محمد. فأجابه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نحو من صوتہ, جس آواز سے اس نے آواز لگائی تھی آپ نے بھی اسی طرح اسی آواز سے اس کو پکارا, ہاؤم, آجا. یعنی اس نے جس انداز میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی انداز سے اس کو پکارا. وَقُلْنَا لَهُ وَيْحَكَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس آدمی سے کہا, دیہاتی سے کہا, تیرا برا ہو آواز نیچی کر, اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, آواز پست کر, اتنی آواز سے پکارتا ہے رسول. کیونکہ صحابہ یہ سمجھ چکے تھے, یہ سیکھ چکے تھے ادب, لیکن ایک دیہاتی آدمی ہے اس کو کیا معلوم, اب وہ زور سے پکار رہا ہے لیکن کہا آواز نہیں چکا. فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے, وَقَدْ نُهِيتَ عَنْ هَذَا, اور اس سے تجھے منع کیا گیا ہے, یعنی ہر مسلمان کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ آواز اونچی کرے رسول کے مقابلے میں. وقال والله لا اغضب, مسلمان تھا غالباً, اس نے کہا اللہ کی قسم میں آواز نیچی نہیں کروں گا. اب دیکھیے ضدی کی دیہاتی آدمی ہے, کہا والله لا اغضب, قسم کھا کے کہہ رہا ہوگی اللہ کی قسم میں تو بالکل آواز نیچی نہیں کروں گا. ایک روایت میں جس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے اس کے الفاظ میں ہے, لا والله حتى اسمع, نہیں یہاں تک کہ میری آواز آپ تک پہنچے, تو اس کی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں تھی, بلکہ اس شخص کا مقصود کیا تھا, میری آواز آپ تک پہنچے, سفر میں ہے, باہر ہے, راستے میں زور سے پکار رہا ہے, ادھر ادھر سے کہاں سے آیا ہو, تو اس کا مقصود اپنی آواز آپ تک پہنچانا تھا, نہیں کہ آپ کی شان میں گستاخی یا آپ کے مقابلے میں فوقیت والا معاملہ اس کا تھا. تو کہا واللہ حتی اسمع. قال الاعرابی, اب جب وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ وہ کسی سے محبت رکھتا ہے لیکن اس کے مطابق مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اعمال میں اس تک نہیں پہنچ سکتا، دینداری میں اس کی برابری نہیں کر سکتا، اس جیسا نہیں بن سکتا، لیکن محبت کرتا ہے اس سے. یعنی اس کی مراد یہ تھی کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول، لیکن میں آپ جیسا نہیں بن سکتا تو میرا کیا ہوگا آخر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء ما من احب یوم القیامہ، کہا آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے. اب دیکھیے وہ آدمی آ کے ایسا کہہ رہا ہے، وہ محبت اس کے دل میں ہے لیکن زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، زیادہ شرعی احکام کو ابھی سیکھا ہوا نہیں ہے، دیہات میں رہتا ہے، دور رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور شاید یہ حکم اس تک پہنچا بھی نہیں ہے. تو ایسا آدمی آپ نے کیا کہا، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے. تو ہم کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نئے نئے لوگ کچھ آتے ہیں، کبھی کوئی مسلمان ہو جاتا ہے یا کبھی کوئی دین کی طرف آتا ہے اور کبھی اس کی زبان سے ایسی کوئی بات نکلتی ہے جو خلاف ادب ہوتی ہے اللہ کے باب میں، رسول کے باب میں، یا قرآن کے سلسلے میں، یا دین احکام کے سلسلے میں، تو فوراً اس پر ہم کافر کا سٹکر نہ لگائیں پیشانی پہ اس کے، بلکہ کبھی اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے اس کو ہم بتائیں دیکھو یہ منع ہے. اسی لیے صحابہ نے کیا کیا، وَقَدْ نُهِيتَ عَنْ هَذَا، اس پر کافر کا حکم نہیں لگایا، یہ نہیں کہا تیرے اعمال سے برباد ہو گئے، بلکہ کہا کہ اس سے منع کیا گیا ہے، اس کو شرعی حکم بتایا نہ کہ اس پر فتویٰ داغا. تو یہ بھی بات یاد رکھیں، بعض اوقات ہم ایک اصول قرآن سے لیتے ہیں اور ہر مسلمان پر اس کو چپکانا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں صحیح. تو ایسا بھی کبھی ہوتا ہے. اس حدیث کو امام احمد ترمذی ابن حبان نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز بلند کرنا اور آپ کو مخاطب کرنا جیسا کہ آپ کی شان کے لائق نہیں، سے منع کیا ہے، اور اس پر وعید ہی سنائی کہ اس سے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مقام ہے کہ ذرا سی آواز اونچی کر دے آپ کے مقابلے میں اللہ نیکیاں برباد کر سکتا ہے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعض گناہ نیکیوں کو برباد کرتے ہیں. یہ اصول یاد رکھیں، ان الحسنات یذہبن السیئات. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات. لیکن اسی طرح سے جہاں نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، یہ بھی بات یاد رکھیں کہ گناہ بھی نیکیوں کو برباد کرتے ہیں، گناہ بھی نیکیوں کو برباد کرتے ہیں. جیسے ریا ہے نیکی کو برباد کرتی ہے، بدعت ہے نیکیوں کو برباد کرتی ہے، اسی طرح سے اور بھی گناہ ہوتے ہیں جیسے احسان کر کے جتانا، اس سے بھی نیکی برباد ہو جاتی ہے. تو جیسے گناہ نیکیوں سے مٹائے جاتے ہیں، اسی طرح سے بعض گناہوں کی نحوست سے نیکیاں بھی برباد کی جاتی ہیں. اس بھرم میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ ہم سے ایسا ہو جائے جس سے نیکیاں برباد کی جائے. ہمیشہ احتیاط کی راہ اپنانا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. اب اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی، اصل حکم بیان کیا، ڈرایا، لیکن ان لوگوں کی تعریف بھی کی جو اس ادب کا لحاظ رکھتے ہیں، اور ان کی بہت عمدہ تعریف کی، ان کے لیے وعدے کیے. کیا فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے پاس، عند رسول اللہ، یغضون اصواتهم، اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں پست آواز سے کرتے ہیں، ادب کے ساتھ کرتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو، دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اب اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے، پچھلی آیات میں ہم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھا تھا، اور اس وقت میں نے بتایا تھا کہ آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول بھی آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لما نزلت ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی، یقیناً وہ لوگ جو رسول کی اللہ کے رسول کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، جب یہ آیت نازل کی، قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، والذی انزل علیک الکتاب یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں عرض کی، کہا والذی، اس ذات کی قسم، انزل علیک الکتاب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی، لا اکلمک لا اکلمک الا کاخی الصرار حتی القى اللہ عز وجل حتی القى اللہ عز وجل، اللہ کی قسم میں آپ سے کبھی بھی اونچی آواز میں ہی بات کروں گا، بلکہ ایسی بات کروں گا، الا کاخی الصرار، ایسے جیسے کوئی سرگوشی کرنے والا ہوتا ہے، میں آپ سے ہمیشہ آہستہ سے، یعنی کم پست آواز میں بات کروں گا، حتی القى اللہ عز وجل، یہاں تک کہ میری موت واقع ہو، یہاں تک کہ میں اللہ سے جا ملوں، میں موت تک اپنی آواز ہمیشہ پست رکھوں گا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ تو یہ صحابہ ہیں، اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے، یہ کبار صحابہ کا حال ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ جب اللہ کا حکم آ گیا زندگی میں عمل آیا۔ صحابہ کا کمال یہ تھا کہ ان کے علم اور ان کے عمل میں مطابقت تھی، ان کے علم میں گہرائی تھی اور ان کے عمل میں دوام تھا، ان کے علم میں گہرائی تھی اور ان کے عمل میں دوام تھا، ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں کی طرح راسخ تھا، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت تھی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی عظمت تھی، لہذا ان کی زندگی بہت قیمتی تھی اللہ کے نزدیک، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان سے محبت کرتے تھے اور ان کا مقام جانتے تھے۔ صحابہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سے معاملہ کرتے تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ عروہ ابن مسعود الثقفی، یہ صحابی ہے جو بعد میں ایمان لائے، قریش کی طرف سے، وکانا صاحب قریش یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا جو بہت بعد کے دور کا ہے، فتح مکہ سے تقریباً 2-2.5 سال پرانا ہے، پہلے کا ہے، وکانا صاحب قریش یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے دن یہ قریش کی طرف سے بات کرنے کے لیے آئے تھے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان، جب یہ ملاقات ہوئی لوٹے، دل میں اسلام آ گیا۔ تو عروہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی نے جب حدیبیہ میں آئے اور صحابہ کا معاملہ دیکھا، تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیسا کرتے ہیں، جا کے قریش سے بیان کیا اور جا کے کیا کہا، جملے دیکھیے، کہتے ہیں قریش سے انہوں نے کہا، وَإِذَا تَكَلَّمَ فَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا ہے، جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے صحابہ آپ کے مقابلے میں اپنی آواز ہی پست کر لیتے ہیں، جیسے بات شروع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کی آواز ایک دم کم بند، آپ کلام کر رہے ہیں، آپ سے اونچی آواز میں کوئی بات نہیں کرتا ہے، آپ کے ساتھ گفتگو میں آپ سے پست آواز۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، بلکہ اتنی تعظیم آپ کی کرتے ہیں کہ آپ سے نظر ملا کے بھی بات نہیں کرتے ہیں، اپنی آواز، وما يحدون الیہ النظر، ایک دم آپ کو بالکل صاف صاف دیکھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں، نگاہیں بھی پست رہتی بات کرتے وقت، تعظیم اللہ، سوچی صحابہ کتنا احترام کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اتنے قریب تھے لیکن ایک دم بے تکلف نہیں تھے، بلکہ آپ کا احترام کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہیں موجودگی میں ایسی بات نہ ہو جائے جس سے رسول کو تکلیف ہو اور رسول کی تکلیف سے اللہ ناراض ہو جائے، اتنا احترام کرتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت سے، تو آپ سے گفتگو کرتے تھے بس آواز میں، اور آپ سے نگاہ ملا کے بھی بات نہیں کرتے تھے۔ ایک صحابی، اس کو نام یاد نہیں آ رہا، غالباً عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے، دوسرے صحابی ہیں، آخری وقت میں انہوں نے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا کہ ساری محبت کے باوجود میرے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں آپ سے آنکھ ملا کے نظر بھر کے میں آپ کو دیکھوں، اتنی تعظیم اور اتنا جلال اور اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کے دلوں میں تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت تقرع بالاواخیر، امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے، کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازوں پر دستک جب دی جاتی تھی ایک دم آہستہ سے ناخن سے ہم ٹک ٹک اس طرح سے کرتے تھے، زور زور سے آواز دیں گے، دھڑ 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 دروازہ پیٹیں گے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اگر دستک دینی ہو ایک دم آہستہ ناخن سے ٹک ٹک اس طرح سے، بالکل ہم ناخن سے اس پہ دستک دیتے تھے، اس طرح سے، یعنی آپ کا احترام تھا اور آپ کی رعایت صحابہ کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے، شور شرابہ کرنے والے وہ لوگ نہیں تھے۔ بلکہ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ دیکھیے، کتنا احترام نبی کا تھا، نبی کا احترام ایمان ہے، اور ایمان ہی سے زندگی میں خیر آتی ہے۔ خالی قرآن کی آیتیں جان لینا، حدیث جان لینا، احکام کی باریکیاں جان لینا، یہ ایمان نہیں ہے، اور اگر اس کے ساتھ ایمان کی عظمت اور قوت نہ ہو تو علم بھی ضائع ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ دین کی معلومات کے ساتھ ساتھ دین کی عظمت بھی ہونا چاہیے، عظمت عمل لاتی ہے، عظمت ترقی لاتی ہے۔ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نزل علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر پر قیام کیا، ان کے گھر پہ مہمان بنے، فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السفلی و ابو ایوب فی العلوی، کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا گھر جو ہے ایک کے اوپر ایک کمرے تھے، ایک منزل اوپر کی اور نیچے کا کمرہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے والے کمرے میں قیام کیا اور ابو ایوب انصاری اور ان کا خاندان اوپر کے کمرے میں۔ قال فانتبہ ابو ایوب لیلتن، ایک رات ان کے ذہن میں بات آئی، مہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں ہیں، اچانک خیال گزرا، دل میں بات آئی، فقال نمشی فوق رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر والوں سے کہا، اللہ کے بندو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سے چل رہے ہو، نیچے کے کمرے میں کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کمرے میں یہاں ہم لوگ گھومتے ہیں تو آپ کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ فتنحوا فباتوا فی جانب، گھر والے بھی ڈر گئے، ہاں تو رات بھر وہ کمرے میں ایک کنارے پر رہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نیچے نہیں تھے، جس حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اس کونے میں جا کے کہیں انہوں نے پوری رات گزاری۔ ثم قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ بات پیش کی کہ اللہ کے رسول، ایسا ہوا رات میں میرے دل میں خیال آیا کہ آپ نیچے اور ہم اوپر، اور ہم اوپر چلیں پھریں اور آپ کے سر پر ہم چل رہے ہیں گویا کہ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السفل ارفق، کہا کہ میرے لیے نیچے کا کمرہ زیادہ راحت کا ہے، آسانی ہے، لوگ آتے ہیں ملتے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ہاں واقعی بات صحیح، بلکہ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، السفل ارفق، میرے لیے نیچے کا کمرہ زیادہ آسان ہے لوگوں سے ملنے کے اعتبار سے۔ فقال لا اعلو سقیفۃ انت تحتها، کہا نہیں اللہ کے رسول، میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ میں چھت پر چلوں، اوپر چلوں جس کے نیچے آپ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں ایک ایسی زمین پر، ایسی چھت پر، ایسی منزل پر اوپر کے حصے میں چلوں جس کے نیچے آپ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ف فتحول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العلوی و ابو ایوب فی السفل، ان کی بات کو قبول کرتے ہوئے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کے کمرے میں شفٹ ہو گئے اور وہ نیچے کے کمرے میں آئے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ سوچئے، یعنی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعظیم کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا یہ کیا مشرکانہ باتیں کر رہے ہو، یہ کیا غلط بات ہے، کبھی یہ غلو ہے، نہیں، آپ نے یہ تو کہا کوئی بات نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ حرام نہیں، یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ ایسا ہو، ابھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا لحاظ بھی کیا، اور آپ نے نہیں کہا کہ اس طرح اپنی سوچ کو بدلو، یہ سوچ غلط ہے، یہ شرکیہ سوچ ہے، نہیں، بلکہ اس احترام کے مزاج کو آپ نے غلط نہیں کہا۔ لیکن آپ چونکہ اپنا احترام منواتے نہیں تھے، اپنی بڑائی منواتے نہیں تھے، آپ نے ان سے کہا کوئی بات نہیں، مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، اسفل ارض نیچے کا حصہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن پھر جب انہوں نے اصرار کیا تو آپ نے ان کی بات کو قبول کیا، ان کے جذبات کی بھی رعایت کی۔ تو آپ غور کریں کہ یہ صحابہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احترام کرتے تھے، ہمارے دلوں میں ہم جائزہ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا کتنا احترام ہے، آپ کا نام آئے تو دلوں میں عظمت احترام کتنا ہوتا ہے، آپ کے بارے میں جب ہم بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کلام کرتے وقت ہمارے دلوں میں آپ کی شخصیت کا دبدبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جیسے عام انسان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں آپ کے بارے میں کرتے ہیں، دلوں میں یہ احترام، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ تقوی، اصل تقوی یہ ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً وہ لوگ جو آپ کے سامنے خطاب میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، نیچی آواز میں آپ سے بات کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ تعالی نے ان کے قلوب کو، ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پرکھ لیا ہے کا کیا مطلب، کیا مطلب ہے امتحان کا مطلب، کیا ہے امتحان لینا، امتحان سے گزارنا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قوله امتحن اللہ قلوبهم، اللہ نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے، کہتے ہیں اخلاص، ان کے دلوں کو اللہ تعالی نے تقوی کے لیے خالص کر لیا ہے، ان کے دلوں کو اللہ تعالی نے دوسرے دلوں سے چھانٹ کے الگ کیا ہے، ان کے دل تقوی والے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ تعالی نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، اخلاص۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امتحن اللہ قلوبهم، اللہ نے ان کے دلوں کو آزمایا ہے، کہتے ہیں ای اخلاص حالہ، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، وجعلها اهلا ومحلا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، تقوی کے لائق بنا دیا اور تقوی کے لیے جگہ بنا دیا، یعنی ان کے دلوں کو نمبر ایک اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا، دو ان کے دلوں کو تقوی کے لائق بنایا، تین ان کے دلوں کو تقوی کی جگہ بنا دیا، وہ محل، یعنی ان کے دلوں کو اللہ تعالی نے تقوی سے بھر دیا، ان کے دلوں کو تقوی کے لائق بنا دیا، اور دوسرے دلوں کے مقابلے میں یہ دل لائق ہیں تقوی کے، اللہ نے ان کو چن لیا تقوی کے لیے، یہ ان کی عظمت اور ان کی شان ہے۔ علامہ منذری، حافظ منذری، جن کی کتاب ترغیب و ترہیب ہے، کہتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ای شرحها ووسعها، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پھیلا دیا، الم نشرح لک صدرک، رب اشرح لی صدری، اشرح شرح، شرح شرح کے معنی ہوتے ہیں پھیلانا، شرحها ووسعها، ان کے دلوں کی تنگی کو اللہ تعالی نے کشادگی سے بدل دیا، تقویٰ کے لیے ان کے دل تنگ نہیں ہیں. آدمی کا دل تنگ ہو جاتا ہے, جیسے کوئی چیز انسان کو پسند نہ ہو تو دل میں تنگی آ جاتی ہے, لیکن کوئی چیز انسان کو پسند ہو تو دل میں کشادگی آ جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے لیے تقویٰ کو محبوب بنا دیا, ان کو تقویٰ پسند ہے گناہ کے مقابلے میں. ان کے دل تقویٰ کے لیے وسعت والے ہیں, تنگی والے نہیں ہیں. یہ پرہیزگاری سے کراہت نہیں کرتے ہیں, یہ پرہیزگاری کو پسند کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایسا بنا دیا. کس وجہ سے؟ یہ اللہ کے رسول کی تعظیم کا نتیجہ ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے چن لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات, اب یہاں اس آیت میں یہ بات معلوم ہوئی, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ, ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے چن لیا, پرکھ لیا. پرکھ لیا کے قول سے امتحانہ کے بارے میں بعض علماء نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان سے گزارا ان کے دلوں کو اور کامیاب کیا. بعض علماء نے یہ بھی بات کہی ہے, بعض مفسرین نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو امتحان سے گزارا اور کامیاب کر دیا تقویٰ کے لیے. اب ان کے دل شہوات کے مقابلے میں تقویٰ کی طرف زیادہ مائل ہیں, اللہ نے ان کے دلوں کو سدھار دیا. اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقویٰ کا اصل محل دل ہے. تقویٰ کی جگہ کہاں ہے؟ دل. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقویٰ ہاہنا, تقویٰ یہاں ہوتا ہے. ویشیر الی صدرہ, اور آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. تقویٰ یہاں ہے اور آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا, معلوم ہے تقویٰ دل میں ہوتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو تقویٰ, اللہ کا ڈر اور پرہیزگاری, یہ اصلاً دل میں ہوتی, اس کی اصل دل میں ہے اور اس کے مظاہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں. جب دل میں تقویٰ ہوتا ہے زبان پابند ہو جاتی ہے, نگاہیں پابند ہو جاتی ہیں, زبان سے غلط بات نہیں نکلتی ہے, آنکھیں بے حیائی کو نہیں دیکھتی ہیں, کان برائیوں کو, فواہش کو, غیبت کو نہیں سنتے ہیں, ہاتھوں سے گناہ نہیں ہوتے ہیں, قدم گناہ کی طرف نہیں چلتے ہیں. جب دل میں تقویٰ ہوتا ہے زندگی میں اس کا اظہار ہوتا ہے. لیکن اصل تقویٰ کی کہاں ہے؟ دل. اسی لیے شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کہتے ہیں اس تفسیر میں, اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں وفی ہذہ الآیۃ اشارہ, اس آیت میں اشارہ ہے الی ان الصلاح صلاح القلب, اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اصل سدھار دل کا سدھار ہوتا ہے, اصل اصلاح دل کی ہوتی ہے. ولا شک ان التقوى تقوى القلب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تقوی حقیقی تقوی دل ہی کا تقوی ہوتا ہے. اما تقوى الجوارح وهي اصلاح ظاہر العمل, ہاں جہاں تک کہ انسان کے جوارح کا تقویٰ ہے, ہاتھ پاؤں اور انسان کے بدن کے جو اعضاء ہیں ان کا تقویٰ کیا ہے؟ کہتے وہی اصلاح ظاہر العمل, اس سے مراد ظاہری اعمال کی اصلاح ہے. تو اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ تقویٰ کی اصل دل میں ہوتی ہے. جب دل سدھر جاتا ہے اعمال میں سدھار آتا ہے, جب دل میں تقویٰ آتا ہے تو اعمال میں پرہیزگاری آتی ہے. لہذا کسی کے اعمال میں اگر پرہیزگاری نہیں ہے اور وہ کہتا ہے نہیں میرے دل میں تقویٰ ہے, اس کا قول فاسد ہے. اعمال میں گناہ دکھائی دے رہے ہیں اور زبان سے کہے کہ نہیں میرے دل میں تقویٰ ہے. جیسے خواتین میں پردہ نہ ہو اور کہیں کہ ہماری نگاہوں میں پردہ ہے, ہمارے دلوں میں حیا ہے, یہ کمی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, کہیں نہ کہیں عیب ہے. اگر دل میں تقویٰ ہے زندگی میں تقویٰ آئے گا. زمین نے بیج بویا ہے, اگر زمین ٹھیک ہے بیج بھی ٹھیک ہے, پودا اپنے آپ آئے گا. اگر ضائع ہو گیا یا تو زمین ٹھیک نہیں یا تو پھر پودا ٹھیک نہیں یا اس کو پانی نہیں دیا تم نے. تو آدمی کے دل میں اگر واقعی تقویٰ ہے زندگی میں اس کا اظہار ہوگا. زندگی میں فسق و فجور گناہوں کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ کہیں نہ کہیں دل میں تقویٰ میں خرابی آ گئی ہے, یا تو سرے سے تقویٰ نہیں ہے یا پھر تقویٰ بیمار ہو گیا ہے, اس میں نقص ہے, اس میں عیب ہے. تو اصل عیب دل میں ہوتا ہے, لہذا زندگی کی اصلاح کرنے کے لیے دلوں کی اصلاح سے شروعات کرنی چاہیے. اعمال کا بگاڑ اگر زندگیوں میں دکھائی دے رہا ہے تو آپ ایمان کی اصلاح کیجئے, دل کی اصلاح کیجئے, علم کے ذریعے سے, نصیحت کے ذریعے سے, دعوت کے ذریعے سے. جب دل میں تقویٰ آ جائے گا تو زندگی میں بھی تقویٰ آئے گا, گناہوں سے انسان بچے گا. زندگی میں گناہ کیوں ہیں؟ دل میں بیماری ہے. لہذا جب پیڑ کے پتے سوکھنے لگتے ہیں پانی کہاں ڈالتے ہیں؟ جڑوں میں. پودا جب سوکھنے لگتا ہے اس کا اظہار پتوں میں ہوتا ہے, شاخوں میں ہوتا ہے, لیکن سمجھدار انسان پانی کہاں دیتا ہے؟ جڑوں میں. آج امت میں جو بگاڑ دکھائی دے رہا ہے, آدمی کہتا ہے اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا, غریب ہے مسلمان, سیاسی حالات ٹھیک نہیں, فلانی چیز ٹھیک نہیں, اصل دلوں کی بیماری ہے, اس سے سارا فساد ہے. لہذا لوگوں کا عقیدہ صحیح کریں, تربیت کے ذریعے سے ان کو متقی بنائیں, دل کی سطح پر ان کی زندگی میں باقی چیزیں اپنے آپ آئیں گی. یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو دائیوں کو یاد رکھنا چاہیے. ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لہم مغفرت و اجر عظیم, جو لوگ رسول کے پاس ادب سے گفتگو کرتے ہیں, پست آواز سے گفتگو کرتے ہیں, ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. دو وعدے اللہ نے کیے, تعریف بھی کی ان کی کہ متقی ہیں اور دل کی سطح پر متقی ہیں, دکھاوے والے نہیں, اور کہا کہ ان کے لیے دو چیزیں ہیں, ایک مغفرت اور دوسرے اجر عظیم. ابن جریر الطبری رحم اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں, تفسیر طبری میں جامع البیان, کہتے ہیں وقوله لهم مغفرة, ان کے لیے مغفرت ہے, یقول لهم من الله عفو عن ذنوبهم السالفة, پچھلے جو گناہ ان کے ہو گئے ان گناہوں کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے معافی کا وعدہ ہے, وصفح منها منه عنها, اور درگزر کا وعدہ ہے ان کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے, اللہ ان کو معاف کر دے گا, سزا نہیں دے گا, اور ان سے درگزر کرے گا, مواخذہ نہیں کرے گا. لہم دوسرے بارے میں فرمایا وصف منها منه عنها لهم واجر عظیم, اور اجر عظیم کا وعدہ ہے. کہتے ہیں اللہ تعالی فرما رہا ہے وثواب جزیل وهو الجنہ, اور بڑا عظیم الشان ثواب ہے, اور وہ کیا ہے؟ بدلہ کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ جنت ہے. دو وعدے ہیں, ایک مغفرت کا اور دوسرے اجر عظیم کا. انسان کے لیے دو مسئلے ہیں, گناہوں کی وجہ سے پکڑا جائے اور دوسرا نیکیاں برباد کر دی جائے. دونوں خطرے اس کے لیے ہیں کہ گناہ جہنم میں لے جاتے ہیں یا نیکیاں رد ہو سکتی ہیں. اللہ نے دونوں وعدے کر دیے, نہیں ان کی پکڑ نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا, تو گناہوں کا ڈر نکل گیا. اور دوسرے وہ اجر عظیم, ان کے لیے اجر عظیم ہے, ان کے لیے نیکیوں کا بدلہ ملے گا, اور کیسا عظیم بدلہ ملے گا, بہت بڑا بدلہ ملے گا, معمولی نہیں. تو نیکیوں کی قبولیت کا بھی وعدہ کیا, گناہوں کی معافی اور نیکیوں کی قبولیت, اور اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے انعام جنت, یہ وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.